والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حدیث پاک میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا، اونٹ تھکا ہوا تھا اور بڑی مشکلوں سے قدم اٹھاتا، اتنے میں سرور انبیاء غریبوں کے مل جاؤ ماوا بے قصوں کے حاجت روا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اونٹ کو اپنے عصا مبارک سے کچوکا دیا اور دعا فرمائی، بس پھر کیا تھا، وہ سست اونٹ نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگا، اس سے پہلے وہ کبھی اتنا تیز نہ چلا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں یہ اونٹ بغیر قیمت کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مفت نہیں لیتا، قیمت ادا کروں گا، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اونٹ فروخت کر دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو اس کے اونٹ کی قیمت ادا کر دو، جب قیمت ادا ہو چکی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر یہ قیمت بھی لے لو اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، یہ قیمت بھی لے لو اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، جاؤ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں تمہیں برکت عطا فرمائے، کون دے حوزنی رحمت اللہ تعالی لے یہ روایت کرتے ہیں کہ مقام حلب شام میں مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی. بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا. جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے, میں کسی سے قرض لیتا, چادر خرید کر اسے اڑاتا اور کھانا بھی کھلاتا. ایک دن ایک مشرک میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ اے بلال تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو, میرے پاس کثیر مال ہے. میں نے ایسا ہی کیا. ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا. کہنے لگا تمہیں کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا وقت وعدہ قریب آ گیا ہے. اس نے کہا صرف 4 دن باقی رہ گئے, اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چراؤں گا جیسے پہلے کیا کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سن کر مجھے فکر دامنگیر ہو گئی, یہاں تک کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے. میں اجازت لے کر حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مشرک جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے, آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں, میرے پاس بھی کچھ نہیں, وہ مجھے رسوا کرے گا, مجھے ان اجازت دیجئے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ اللہ اپنے رسول کو اتنا مال عطا فرمائے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے. یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا. صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا, کہنے لگا اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے. میں وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے 4 اونٹ موجود ہیں. میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو, تمہارے قرض ادائیگی کا سامان ہو گیا ہے. پھر فرمایا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں, ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو, اس کے ذریعے اپنا قرض ادا کرو. میں نے حکم کی تعمیل کی. پھر مسجد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے تمام قرض ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ مال بچا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو, جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال پوچھا. میں نے عرض کی میرے پاس کوئی سائل نہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مسجد ہی میں رہے، دوسرے روز نماز عشاء کے بعد پھر مجھے بلایا، عرض کی آقا اللہ عز و جل نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی، خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور مال میرے پاس ہو۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کاشان اقدس تشریف لے گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے بیانات ہم سنی رہے الحمدللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی چیز اپنے پاس رکھنا گوارا نہ فرماتے، بلکہ جب تک لوگوں میں تقسیم نہ فرما دیتے مطمئن نہ ہوتے تھے۔ خود کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود بھی غریبوں محتاجوں پر صدقہ کر دیا کرتے، سائل کو اس قدر نوازتے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی پیش نہ آتی۔ مگر ہماری حالت یہ کیسی ہے کہ دنیا کی محبت یہ دل سے کم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے ہی کی دن ہے۔ حضرت سیدنا مجمع انصاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان، اس دنیا کی کشادگی مثلا مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائی، ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائی۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کی مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائش ہونا یہ بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے۔ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، یعنی کچھ مانگا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں کہ جن سے دو پہاڑوں کے درمیان کی وسیع و عریض وادی بھر گئی۔ واپس لوٹ کر جب وہ شخص اپنے وطن آیا تو اہل وطن سے کہنے لگا کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لو، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو پھر انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان ہمارے پیارے آقا شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا ذریعہ سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے ہیں، تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرما دیتے ہیں۔ تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو کاش ہمیں بھی، ہمارا دل بھی کھل جائے، کیونکہ سخاوت کا تعلق یہ مال سے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جناب ہمارے پاس کوئی ایسا بینک بیلنس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسی مطلب کوئی ایسی آسائشیں نہیں ہیں۔ تو سخاوت ظاہر ہے، بلکہ گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں اسی موضوع پر امیر علیہ سنت نے روایت بیان فرمائی، اس میں کچھ یوں بھی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی غریب تھے، نادار تھے، تو ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ جمع کیے گئے، سامان جمع کیا گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی تو ان کو کپڑے دیے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی تو ان کے پاس دو چادریں ہو گئیں تو انہوں نے ایک چادر صدقہ کر دی۔ تو صدقہ کرنے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس تین دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ تو بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت ادا کرنے کے بعد اسی کو عطا فرما دیتے، جیسا کہ ہم نے اونٹ کے بارے میں سنا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے، اور واقعی اس سے جس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوگا تو اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی، تو اس سے مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی عادت یہ ہماری ہونی چاہیے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عمل بہت ہی مجرب ہیں، ہاتھ ملانا اور تحفہ دینا، کہ جس سے مصافحہ کرتے رہو اس سے دشمنی نہیں ہوتی، جس سے مصافحہ کرتے رہو دشمنی نہیں ہوتی، اگر اتفاقاً کبھی ہو بھی جائے تو اس کی برکت سے، یعنی ہاتھ ملانے کی برکت سے ٹھہرتی نہیں۔ تو یوں ہی ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ہمیشہ ہی ذہن میں ہونی چاہیے کہ نیکی کا جو بھی کام ہوگا وہ ظاہر ہے حلال مال سے ہوگا، حرام مال سے نہیں ہوگا۔ تو تحفے کا لین دین ہو یا پھر کوئی اور معاملہ، حلال ذریعہ ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو کھانا پینا، پہننا یا کسی اور کام میں استعمال کرنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ اس کی سزا دنیا میں مال کی قلت، مال کم ہونا، اور ذلت، قلت اور ذلت اور بے برکتی ہے، اور آخرت کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادہ راہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جائز طریقے سے کمائیں اور اپنی ضرورت کے علاوہ جو بچتا نظر آئے اسے فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے محتاج و غریب مسلمانوں بھائیوں کی مالی مدد کریں. کیونکہ ظاہر مال کی محبت, اس کی ایک بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں دی کہ جیب میں اگر مثال دس دس کے پانچ نوٹ ہیں, اب مسجد جمعہ میں مسجد میں آئے چندہ دینا ہے یا کوئی راہ چلتے کسی غریب کی مدد کرنے کا ذہن بنتا ہے, تو ان پانچ نوٹوں میں جو مریل نوٹ ہوگا نا وہ مسجد کے چندے میں ڈالیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کڑک نوٹ جو ہے وہ رکھنے سے کوئی دس کی جگہ بارہ روپے کا جائے گا, نہیں. یعنی ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ جو اچھے اچھے نوٹ ہوں, کڑک نوٹ ہو, یہ میرے پاس رہے, یہ مریل نوٹ یہ دے دیے جائیں. بلکہ بعض اوقات مسجد کا جب چندہ جمع کیا جاتا ہے تو حیران کن بات ہوتی ہے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نوٹ کوئی بند ہو گئے, اب بند نوٹ ہو گئے, بینک نے لینے چھوڑ دیے, سب کچھ ہو گیا, تو مسجد کے چندے میں ڈال دیتے ہیں. تو بھائی مسجد کے چندے میں ڈالیں گے تو وہ مسجد والے کیا کریں گے اس کا, کہ جو نوٹ بند ہو گیا وہ آپ اپنے من کو منا رہے, میں نے تو 500 روپے دے دیے مسجد, بھائی وہ نوٹ ہی بند ہو گیا تو کس کام کا, یا اس کے نمبر مٹ گئے یا کوئی ایسی اس پر نشانی لگ گئی کہ جس سے وہ نوٹ ضائع ہو گیا. تو اب چونکہ نوٹ کوئی نہیں لے رہا, پیٹرول پمپ والے کو دیے اس نے بھی نہیں لیے, راشن والے کو دیے اس نے بھی نہیں لیے, دکاندار سے لیے اس نے بھی نہیں دیتے, چلو مسجد میں ڈال دو. تو مسجد والوں کا کوئی خصوصی بینک تو ہے نہیں کہ وہ بینک والے کہ بھائی جیسے بھی نوٹ دیں گے, جب بھی نوٹ دیں گے لائیے ہم آپ کو دیتے. یہاں تک ہوا, اب یہ واللہ عالم کسی نے شرارتن ڈالا کیا ہوا کہ ایک مسجد کا جمع کر رہے تھے تو اس میں جو نکلی نوٹ آتے ہیں نا بچوں کے, وہ ڈال دیے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ اس سے ہماری ذہنی سطح پتہ چلتی کہ کیا چاہ کیا رہے ہیں, یا تو کسی بچے اب بچے نے بھی ڈالے کیا سمجھے. تو اس طرح کا بہرحال معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر خرچ کرنا کی معاملہ بھی آتا ہے, جیسے گھر میں بھی خرچ کرنا ہو, کھانا بھی اگر صدقہ و خیرات کرنا ہو تو وہ بھی جب سارے فریج بھر جائیں گے بالکل گنجائش نہیں ہوگی تو پھر غریب یاد آئیں گے کہ چلو یار غریبوں کو دے دیا جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو وہ رب عز و جل جو زمین و آسمان اور سارے جہاں کا مالک ہے, خالق ہے, کریم ہے, جواد ہے, رب ہے ہمارا, کرم فرمائے گا اور ہمارے مال کو بڑھائے گا. کتنے خوش نصیب مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں, خوش دلی سے بر وقت زکات و فطرہ ادا کرتے ہیں, اپنے مال ماں باپ بہن بھائی اولاد پر خرچ کرتے ہیں, رشتہ داروں کو دیتے ہیں, یعنی اس انداز سے دیتے ہیں کہ جس میں ان کو مطلب ایک وہ مزہ آئے, ٹیسٹ آئے کہ یار واقعی یار کچھ بات ہوئی ہے, یار کوئی ایسی میں نے نیکی کی ہے. ورنہ آج تو مطلب وہ بات ہے نا کہ مسجد کے لیے بھی چندہ دیتے ہیں تو پتا چلے کہ جناب ماں بدولت نے کوئی احسان کیا ہے, غریب کی شادی کی, رشتہ داروں میں کوئی مدد کی تو پتا چلے کہ ہم نے جناب یہ احسان کرنے کا مطلب وہ کیا ہے کارنامہ, کہ سب کو پتا چلے کہ جناب ہم نے یہ کام کیا. تو بہرحال نیکی کریں تو پتا بھی نہ چلے, اے کاش ایسا جذبہ نصیب ہو جائے. اسی طرح مساجد کی تعمیر ہو جائے, گھر کی تعمیر ہو جائے, مدارس کی تعمیر ہو جائے, تو بسا اوقات تو مسجد کو بھی تعمیر کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اس کے مالک ہیں, کہ امام پتا چلے کہ بھائی فلاں سیٹھ صاحب نے مسجد بنائی ہے تو امام صاحب کو ڈر ہوتا ہے کہ جب تک سیٹھ صاحب آئیں گے نہیں جماعت کھڑی کیسے کروں, وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو نماز کھڑی ہوگی, اور ہم بھی یہ کہ جیسے ہم نے مسجد بنائی ہے تو اب اس کے مالک ہیں. تو اس کے شرعی احکام جانے ہیں کہ اگر کبھی مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, تو ہم کو اس کے مالک تھوڑی ہوئے کہ جناب اس طرح کے معاملات میں ہم مطلب ابھی تک اپنا تسلط قائم رکھیں کہ آپ کے بغیر کوئی پنکھا نہیں لگا سکتا, آپ کے کہے بغیر کوئی چادر نہیں بچھا سکتا, آپ کے بغیر. بعض جگہوں کا پتہ چلتا ہے کہ سردیاں ہیں بھائی گیزر نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے, وہ فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے نا, وہ کہتے بھائی ہم لوگ گیزر لگائیں گے, ہم لوگ چادر بچھائیں گے, ہم لوگ مطلب قالین بچھائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے ہمیں وہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنے عائز و اقربا کے ایصال ثواب کا کہیں معاملہ آئے تو الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدیں بناتی ہے. میں تو بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو, یہاں موجود حاضرین کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, بالخصوص والدین اور گھر کے ایسے سرپرست ہوتے ہیں کہ جن کے چھوڑے ہوئے اثاثوں میں ہم رہتے ہیں, ان کے چھوڑے ہوئے کاروبار میں ہم عیش کوشیاں کرتے ہیں, और सालाना फातिया भी उनकी याद नहीं रहती हमको। अरे यार उनकी तो बरसी चली गई यार, ये तो फातिया था। अरे मेरे भले माना उनकी गाड़ी में घूम रहा है सारा दिन, एयर कंडीशन गाड़ी में, तुझे वो याद ही नहीं आते कि जिनकी गाड़ी में घूम रहा है, सजा सजाए जिसने कारोबार आपको दिया था, नौकर चाकर दिए थे, बैंक बैलेंस दिया था, आज उनके इशारे सवाब के लिए कुछ खर्च करने की आपको तौफीक ही नहीं होती। तो कोई ऐसा अकाउंट बनाए, कोई ऐसी सोच बनाए कि अपने खानदान के मरहूमीन की तरफ से यार हम एक मस्जिद बनाएंगे। सोसाइटियों में घर के घर लिए जा रहे हैं, फ्लैट लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ली जा रही, मस्जिद कौन बनाएगा? तो आइए दावत इस्लामी बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज तकरीबन डेढ़ मस्जिद यानी सालाना 500 से जायद मस्जिदों का औसत है दावत इस्लामी के मस्जिद मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत। तो क्या वो एक मस्जिद हमारी तरफ से नहीं हो सकती कि हम भी मिलकर खानदान की तरफ से एक प्लॉट ले लें, दावत इस्लामी वालों को पेश करें कि भाई आप यहां मस्जिद बनाएं, या मस्जिद प्लॉट दोनों बनाएं कि भाई आप यहां इसकी इसको आबाद करें, इसको मतलब कुरान पाक की तालीम दें। तो बहरहाल खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने आइज़ो अकरबा के इसाले सवाब के लिए ऐसा मामला करते हैं। जश्न विलादत की खुशियां हुई, जी हाँ, खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन्होंने आका का जश्न मनाया है, अपने घर पे चरागा किए, परचम सज लगाए, खुशियां की, सदका खैरात किया, न्याज का एहतमाम किया, और भी जो कुछ भी जायज तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुजाकरों में इसके कसीर बयानात हुए, जराए बयान हुए, अल्लाह की रहमत से उन्होंने इस पर काम किया। खुश नसीब है वो कि उन्होंने इस तरह के मामलात में किया। और बरकत कैसी मिलेगी कि एक आलिम साहब का बयान कि मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ख्वाब में ज्यारत की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों का हर साल आपका जश्न विलादत पर खुशी मनाना आपको पसंद आता है? तो मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उसे खुश होते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे सखी हैं, ऐसे करीम हैं, ऐसी अताए फरमाते हैं सुभान अल्लाह, के आज भी अपने गुलामों को नवाजते हैं। जी हाँ, हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला ले नकल करते हैं कि हजरत शेख अबुल अब्बास अहमद बिन नफीस रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि मैं एक बार मदीने मुनव्वरा में सख्त भूख के आलम में सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजारे पुर अनवार पर हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूं। सरकार के मजार पर हाजिर होकर अर्ज की, आका मैं भूखा हूं, यक बार की आंख लग गई। किसी ने थोड़ी देर बाद जगाया, मुझे साथ चलने की दावत दी, चुनाचे मैं उनके साथ गया, उनके घर आया, मेजबान ने खजूरें घी गंदुम की रोटी पेश करके कहा, पेट भरकर खा लीजिए क्योंकि मुझे मेरे जद्दे अमजद मीठे मक्की मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मेजबानी का हुक्म फरमाया है। आइंदा भी जब कभी भूख महसूस हो हमारे पास तशरीफ लाया करें। पीते हैं तेरे तर का, खाते हैं तेरे तर का, पीते हैं तेरे तर का, खाते हैं तेरे तर का, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हयाते हकीकी دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نماز پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان تو کہ کیا کہنے کہ حضرت سیدنا احمد بن صوفی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری سب کھال گل گئی، آخر کار مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سو گیا تو خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کھول۔ جب میں نے ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے، جب آنکھ کھلی تو وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے، میں نے بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیضان مصطفیٰ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں سے بخل دور ہو جائے، سخاوت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر خواہی غم خواری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔